السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس۔ اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر آئیڈن اٹکو۔ اور سامعین، آج کے پروگرام کا آغاز ہوگا پاکستان میں وفاق اور چاروں صوبوں، خاص طور پر صوبہ پنجاب میں حکومت سازی کی کوششوں سے، ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں اور پاکستان کے متوقع وزیراعظم عمران خان کی نااہلی کیس کی سماعت کرنے والے جو ڈویژنل بینچ ہے اس میں تبدیلی پر بھی بات ہوگی، جہاں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو اطلاعات کے مطابق بینچ سے علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے لیے دو رکنی بینچ جو ہے وہ بھی تشکیل دیا گیا ہے، جس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ 21 جولائی کو وہاں پہ یہ اس کی سماعت ہوگی۔ آگے چل کر امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے پاکستان کی نئی حکومت کی تشکیل سے متعلق دیے گئے بیان کا ہم تجزیہ کریں گے، جس میں کہا گیا ہے کہ جنوبی ایشیا میں سیکیورٹی، استحکام اور خوشحالی کے اہداف کو تقویت دینے کے لیے امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کا منتظر ہے۔ تاہم محکمہ خارجہ کی جو ترجمان ہیں انہوں نے پاکستان میں اس الیکشن عمل کو منصفانہ اور شفاف قرار دینے سے انکار کیا۔ دوسری طرف بھارت نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کی جو نئی حکومت ہے وہ دہشت گردی سے آزاد جنوبی ایشیا کے لیے کام کرے گی، اور آج ہی جو افغان صدر اشرف غنی ہیں انہوں نے بھی ٹیلی فون پر عمران خان کو الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد دی ہے اور ان کو افغانستان آنے کی دعوت بھی دی ہے۔ ان موضوعات پر ہم مختلف پہلوؤں سے بات کریں گے آج کے شو میں۔ آپ بھی اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں، ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-789۔ اور پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان سے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار خالد فاروقی صاحب، اس وقت لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہاں امریکہ سے ایک اور تجزیہ نگار ڈاکٹر محمد تقی صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، اور کچھ دیر میں اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کریں گے مسعود عبدالی صاحب، سینئر صحافی اور انالسٹ ہیں۔ خالد فاروقی صاحب، آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے۔ کچھ دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں نعیم الحق، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وفاق اور صوبہ پنجاب کے حوالے سے حکومت سازی جو ہے اس پر مشاورت کر لی گئی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ 14 اگست سے پہلے وزیراعظم کا حلف اٹھا لیں گے۔ آپ کے پاس تازہ ترین اپڈیٹس جو ہیں وہ کیا ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟
دیکھیں، یہ جو الیکشن ہوئے اس میں دونوں جگہوں پہ، پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی، پنجاب میں تو اکثریتی جماعت نون لیگ ہے لیکن وفاق میں تحریک انصاف ہے، خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف ہے، لیکن حکومت بنانے کے لیے میرا خیال ہے زیادہ جو بہتر حالات ہیں وہ تحریک انصاف کے لیے ہیں۔ وفاق میں تو اس کی یقینی طور پہ حکومت بنانے کے لیے، اس کے علاوہ اس کو اور کوئی چیلنج نہیں تھا۔ ایک چیلنج بس تھا کہ کہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کوئی ایسا الائنس بنتا ہے جس میں متحدہ مجلس عمل اور دوسری جماعتیں مل جائیں جو آزاد ارکان ہیں یا جن کے ایک دو ووٹ ہیں، لیکن پیپلز پارٹی نے اس میں انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم وفاق سے ہم نہیں چاہتے کہ حکومت ایک ایسی حکومت بنائے جہاں پہ ایک بہت زیادہ اکثریت رکھنے والی جماعت جو ہے وہ موجود ہو۔ الیکشن پر تحفظات ہیں لیکن پیپلز پارٹی نے یہ موقف اختیار کیا ہے۔ سو وفاق میں تو نون لیگ کو بڑا چیلنج کوئی نہیں، صرف ان کے لیے جو بڑا چیلنج ہے وہ اپنے ارکان کی تعداد کو پورا کرنا ہے، کیونکہ ان کو تقریباً اس وقت 15-16 کے قریب ارکان کی مزید ضرورت ہے۔ ان کے پاس جتنی بھی نشستیں اس وقت جو حکومت سازی کے لیے 172 ارکان کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس میں سے ان کی 15 یا 16 نشستیں جو ہیں اس وقت کم ہیں۔ ایک تو یہ کہ 5 سے 5 کوئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں پہ ان کی عمران خان کی جیسے 5 نشستیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا ووٹ ایک ہی ہوگا تو ان کو 4 نشستیں بھی چھوڑنی پڑیں گی، اس طرح ان کے کچھ ووٹ کم ہوتے ہیں، تو یہاں پہ ان کے لیے ایک مشکل بن رہی ہے۔ اگر ہم پاکستان میں یا کسی دوسرے ملک کا موازنہ کر کے دیکھیں تو یہ صرف ایک مقابلے کا اور ایک ایسا رجحان اگر سیاستدانوں میں ہو کہ انہوں نے کسی کو اپنا یہ ڈکلیئر کر دیا کہ ان کے ساتھ ہم نے اتحاد بنانا ہی نہیں، تو پھر تو یہاں بھی ایک مشکل حالات میں وفاق کی حکومت رہے گی۔ لیکن اگر کہیں ایسا کوئی الائنس بنتا ہے جس میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی قریب آتے ہیں تو پھر وفاق سے بہت مضبوط حکومت بن سکتی ہے جو آئندہ 5 سال کے لیے، جیسے ہم نے پچھلی حکومتوں میں دیکھا وہ 5 سال چلی حکومتیں، تو یہ حکومت بھی چل سکتی ہے، ورنہ مشکلات رہیں گی یا ابھی حکومت سازی میں تحریک انصاف کو مشکل آئے گی. پنجاب میں صورتحال بڑی دلچسپ تھی. یہاں پہ نشستیں پانچ چھ نشستوں کا فرق تھا جو پی ٹی آئی نیچے تھی, لیکن پی ٹی آئی نے آزاد ارکان کو ساتھ ملا کے تو اب تک کہا یہ جاتا ہے کہ 131 نشستیں ہیں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ 136 ان کے پاس جو ہے وہ نشستیں ہو چکی ہیں یہاں پہ پنجاب میں, اور ان کو چاہیے تقریباً کوئی 149 یہاں, اور جو الیکٹڈ باڈی میں جو لوگ ہوتے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی پورے کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. دو اس کے صورتیں نظر آ رہی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ مزید آزاد ارکان جو ہیں ان کے پاس, کیونکہ انہوں نے مسلسل اپوزیشن میں بیٹھنا نہیں ہوتا, کیونکہ ان پر کسی پارٹی کا کوئی احسان نہیں ہے اور وہ اپنی سٹرینتھ سے جیت کے آئے ہیں, تو وہ چاہیں گے کہ وہ حکمران جماعت کے ساتھ ملے. جو ٹرینڈ رہا ہے جو پاکستان میں یہی ایک ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا, تو یہ آزاد ارکان جب پی ٹی آئی میں مل جائیں گے اور یہاں سے ان کو کاف لیگ کی سپورٹ بھی مل جاتی ہے تو پھر وہ یہاں پہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ایک دوسرا جو وہ کام کر رہے ہیں جس میں ابھی تک وہ سامنے نہیں آ سکا, وہ یہ ہے کہ کیا نون لیگ کے اندر سے کوئی فارورڈ بلاک ایسا بنتا ہے جو حکومت کو مدد دے, یہاں حکومت سازی کے لیے پی ٹی آئی کو مدد دے. یہ اس کے چانسز ہیں, اگرچہ ابھی تک وہ سامنے ایسا کوئی گروپ نہیں آیا, لیکن اس کے لیے ایفرٹس جو ہیں وہ جاری ہیں. پی ٹی آئی کا ایک پرابلم اور بھی ہے کہ پی ٹی آئی میں کوئی ایسی بڑی سیاسی شخصیت موجود نہیں ہے جس کے گرد لوگ گھوم سکتے ہوں سوائے عمران خان کے, اور ایسا کوئی پولیٹیشین تجربہ کار نہیں ہے روایتی سیاستدان جو کہ لوگوں کو اپنے ساتھ لا سکے. یہ تھوڑی سی ان کو مشکل پیش آ رہی ہے, ورنہ میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی پنجاب میں بھی حکومت بنائے گی اور وفاق میں تو ان کی بنے گی.
اوکے, یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب میں زیادہ چانسز جو ہے حکومت بنانے کے پی ٹی آئی کے ہیں, لیکن ابھی تک حالات جو ہیں وہ غیر واضح ہیں, رائٹ؟
جی بالکل.
اوکے, بلوچستان میں بھی مخلوط حکومت کے قیام کے لیے رابطے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں, وہاں پہ لیٹسٹ کیا ہے؟
جی جی, وہاں پہ لیٹسٹ دیکھیے, وہاں جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے یہ وہاں پہ وننگ پارٹی کے طور پہ سامنے آئی تھی, 15 نشستیں اس کی تھی, اور باقی جو پارٹیز, دو پارٹی جو پچھلی مخلوط حکومت میں بنیادی کردار جن کا تھا میپ کا, یعنی ملی جو ان کی اشرف غنی صاحب کی پارٹی ہے اور اسی طرح نیشنل پارٹی جو ہے, یہ پارٹیاں پیچھے چلی گئیں. اسی طرح نون لیگ کو وہاں پہ شکست ہوئی, وہاں بھی جو لوگ ہیں وہی تقریباً زیادہ کامیاب ہوئے جو پچھلی مخلوط حکومت میں تھے, جو وزیر اعلیٰ ان کے تھے وہی بزنجو جو تھے, قدوس بزنجو, وہ بھی جیتے. تو وہاں حکومت سازی میں دیکھیے جو وہاں دھڑے کام کرتے ہیں ان کو ایک چھتری کے نیچے لانا زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا. ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے مخصوص جغرافیائی سیاسی حالات کی وجہ سے وہاں جو کچھ جو ہماری غیر سیاسی قوتیں ہیں ان کا بھی کچھ اثر وہاں پہ کافی جو ہے وہ چلتا ہے, وہ اثر انداز ہوتی ہیں. تو یوں لگتا ہے کہ جیسے بلوچستان میں ایک ایسی حکومت بنے گی جو کہ پی ٹی آئی کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھتی ہو جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہو. سو وہاں پہ جو حکومت بننے جا رہی ہے اس میں بھی پی ٹی آئی شامل ہوگی, پنجاب خیبر پختونخوا میں بھی پی ٹی آئی جو ہے اس کی حکومت بن گئی, پنجاب میں بھی چانسز انہیں کے ہیں. پنجاب میں ایک اور چانس جو ہے وہ صادق وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب کا ہے, ان کے لیے اس لیے پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک خیال پایا جاتا ہے کہ کیونکہ پرویز الہی واحد ایک ایسے سیاستدان اس وقت ہیں عمران خان کے اتحادیوں میں جو کہ نواز شریف کے قریب نہیں ہیں, اور جو نون لیگ سے مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی بھی قربت نہیں بنتی. تو اگر نون لیگ کو سنپ کرنا ہے آئندہ 5 سال کے لیے بھی پولیٹیکلی, تو اس پہ کسی مضبوط سیاسی شخصیت کی ضرورت پنجاب میں ہوگی. اس لیے پرویز الہی کا نام نہ صرف ان کی پارٹی کی طرف سے, حالانکہ ان کے 6 ارکان ہیں, لیکن انہوں نے آزاد ارکان ایک دو ساتھ ملا لیے. یہاں ایک دلچسپ جو صورتحال پنجاب میں, سوری میں یہ آپ کو پنجاب کو بتا دوں کہ نون لیگ پیپلز پارٹی جو ہے اس کے 6 ارکان 8 مسلم لیگ قائد اعظم کے ارکان جو ہیں ان کو پرویز الہی کو سپورٹ بھی کریں گے. جو ان کی ایک ڈائلاگ جو ان کا ہے پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ کاف کا, اس میں اگر 20 کے قریب یا 22 کے قریب یا 25 کے قریب ارکان کا کوئی گروپ بنانے میں پرویز الہی کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ یہاں پنجاب میں ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ آ سکتے ہیں, جو کہ شاید کوئی جو سیاسی خلا بنتا ہے اور شخصی طور پہ جو جہاں پہ پی ٹی اے کی کمزوری ہے وہاں اس خلا کو پورا کر سکتے ہیں.
اوکے, آپ ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ آج نون لیگ کا مشاورتی اجلاس بھی ہے, وہ بھی ہونے والا ہے. کہا جا رہا ہے کہ اس میں اگلی جو ان کی حکمت عملی ہے اس پر غور کیا جائے گا, ساتھ پی 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 اور پی ایم ایل نون کے رہنماؤں کی ملاقات بھی ہوئی ہے. ایک اور آل پارٹی پارٹیز کانفرنس جو ہے اس کی بھی بات کی جا رہی ہے, اس پہ بھی آپ کے کمنٹس لینا چاہیں گے. لیکن ڈاکٹر محمد تقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, یو ایس بیسڈ آپ اینالسٹ کالمسٹ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر تقی صاحب.
جی سلام
ڈاکٹر تقی صاحب. جی آپ کی گہری نظر رہی ہے یہ پورا جو الیکشن پروسیس ہے اس پر, بتائیے گا آپ نے اس کو کس طرح دیکھا, ساتھ عمران خان کی جو وکٹری اسپیچ ہے اس کو بھی آپ نے سنا ہوگا, کس طرح آپ اس کو اینالائز کرنا چاہیں گے؟
جو الیکشن کا پروسیس ہے الیکشن تک جاتے ہوئے, اس کے اوپر تو بے شمار مرتبہ لکھا جا چکا ہے, بولا جا چکا ہے, اور بالعموم یہ تاثر قائم ہوا ہے کہ الیکشن کے پروسیس کے اوپر مختلف قوتیں مختلف انداز سے اثر انداز ہوئی ہیں. اس میں پاکستان کے میڈیا کو پابند کیا گیا, سیلف سینسرشپ, بہت سارے دوسرے مسائل اس کے اندر, اور ایک پارٹی کے نیریٹو بالخصوص عمران خان کے نیریٹو کو جو ہے جو پروجیکشن دی گئی, اور دوسری پارٹی کو تقریباً ملک دشمن تک قرار دے دیا گیا. اسی طریقے سے کانسٹیٹیوئنسیز کی جوڑ توڑ جو ہے وہ پچھلے ڈیڑھ دو سال سے جاری تھی, اس کو انگریزی میں جاری مینڈرنگ کلرز یعنی نقشے جو ہیں وہ دوبارہ تراشے جا رہے تھے, ایک یہ اعتراض اس کے اوپر رہا. پھر الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے جن کو سو کالڈ الیکٹیبلز یعنی وہ لوگ جو اپنے بلبوتے پر انتخاب جیتنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, ان کو نواز شریف سے ہٹا کر عمران خان کی طرف لے جایا گیا. کئی دفعہ اس کو تو میاں صاحب نواز شریف نے خود بھی کہا کہ ہمارے لوگوں کو توڑا جا رہا ہے, تو یہ سارے عوامل اس میں تھے. پھر الیکشن کے دن جو کچھ ہوا, ایک گھنٹے کے لیے جو خود تحریک انصاف کے اسد عمر صاحب نے مانا کہ ان کے بھی پولنگ ایجنٹس جو ہیں ان کو وہاں سے نکال دیا گیا, تو پھر اس گھنٹے کے دوران کیا ہوا یہ کوئی نہیں جانتا. انتخابی دھاندلی اور اریگولیرٹیز کے الزامات بہرحال لگے, پایا نکار ہم کہاں کھڑے ہیں, الیکشن مکمل ہو گیا, عمران خان نے اپنی وکٹری اسپیچ کر دی, اور اپوزیشن کے لوگ جو ہیں وہ غالباً اس بات کے لیے تیار ہو رہے ہیں کہ ان کو اسمبلیوں کے اندر جا کر ہی اپوزیشن کرنی ہوگی. تو میرے خیال میں سنیپ شاٹ تو یہ ہے.
تو اب جس طرح عمران نے اپنی سپیچ میں اپنی ملک کے اندر اور فورن سطح پہ بھی اپنی ترجیحات جو ہے اس کا اظہار کیا ہے, اس پر بات کی ہے, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ مختلف ایشوز کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی ہے
عمران خان
امپلیمنٹ کر سکیں گے؟
ہلو
جی, انہوں نے جو دعوے کیے ہیں اسپیچ میں, جی وہ اس کو امپلیمنٹ کر
عمران خان کی جو فتح کی تقریر تھی وہ بالعموم ان کا جو انداز ہوتا ہے اس سے مختلف تھی. انہوں نے جو ان کا ایک جارحانہ اور اکثر بدتمیزی پر مبنی جو ان کا انداز ہوتا ہے سیاسی جلسوں وغیرہ میں اور عام گفتگو میں بسا اوقات, اس سے ہٹ کے انہوں نے تھوڑا گیئر بدلا ہے, ایک سٹیٹسمن بننے کی طرف شاید یہ ان کا پہلا قدم ہو. بہرحال تقریر میں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں جس میں پلخ زیادہ تھا, یعنی ایسی باتیں تھیں کہ وہ دیکھنے میں تو بڑی خوشنما اور کانوں کو بھی بڑی کھلی لگتی ہیں, لیکن اس کے اندر سبسٹنس کم تھا. انہوں نے اکنامکس کے اوپر بات کی, لیکن یہ مسائل حل کیسے ہوں گے اس کے بارے میں انہوں نے نہیں بتایا. کچھ باتیں انہوں نے ایسی کی ہیں جو شاید ان کے دائرہ کار میں کبھی بھی نہ آئیں, ہندوستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے, افغانستان کے ساتھ کھلے بارڈر کی بات انہوں نے کی, یہ سننے میں بہت اچھی لگتی ہیں یہ باتیں, لیکن اسی طرح کی باتیں جو ہیں وہ گزشتہ سیاستدان بھی کرتے آئے ہیں, چاہے وہ فوج کے قریب رہے ہیں اور فوج کے دور رہے ہیں. جنید صاحب مرحوم جو ہیں وہ ضیاء الحق کے چنیدہ وزیر اعظم تھے, لیکن جب انہوں نے افغانستان سے جنیوا ایکارڈ لکھنے کی بات کی تو ضیاء الحق صاحب اس پر ناراض ہو گئے, وہ اسمبلیاں برخاست ہو گئیں. اسی طرح سالہ سال کے بعد میاں نواز شریف نے ہندوستان کے ساتھ دوستی کی بات کی اور وہ نریندر مودی کی انوگریشن میں چلے گئے, نریندر مودی ان کے یہاں تشریف لائے, یہ اس کی وجہ سے پاکستانی فوج کو بہت ناراضگی ہوئی افغانستان کے ساتھ. تو یہ کئی چیزیں جو ہیں جو خارجہ پالیسی اور نیشنل سیکورٹی پالیسی میں وہ اس کے اوپر پاکستانی فوج جو ہے وہ اپنی عمل داری قائم رکھنا چاہتی ہے, یہ میرے خیال میں عمران کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اس ڈومین میں جائیں. اور درون خانہ جو مسائل ہیں وہ اتنے بڑے اور گمبھیر ہیں کہ جو اکنامک ایجنڈا انہوں نے پاپولر ڈیموگری جو کی اس میں کہ ہم گورنر ہاؤس اور صدارتی محل کو تالاب اور یونیورسٹی اور لائبریری بنا دیں گے, تو پانچ سال انہوں نے ہمارے صوبے میں حکومت کی, وہاں تو گورنر ہاؤس بھی ایسا ہی ہے, چیف منسٹر ہاؤس بھی ویسا ہی ہے, اور ہمارے شہر کو تو کم از کم انہوں نے ادھیڑ کے پتا نہیں کہ اندھارا تہذیب کے نمونے نیچے سے نکالا ہے وہ. تو دیکھیں گے, ابھی تو بہت شروع ہے. سیاست ایک عجیب کھیل ہے. کرکٹ میں تو جب فتح ہو جاتی ہے تو کھیل ختم ہو جاتا ہے, سیاست کا کھیل تو فتح کے بعد شروع ہوتا ہے.
ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر تقی صاحب ہمیں ٹائم دینے کا, تھینک یو سو مچ, ہماری طرف سے اللہ حافظ. خالد فاروقی صاحب, یہ جو آج مختلف پارٹیز کے درمیان میٹنگ ہوئی ہے, ایک اور آل پارٹیز کانفرنس جو ہے اس کی بھی بات کی جا رہی ہے, اس حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے, کیا آپ کے پاس اپڈیٹس کیا ہیں؟ خالد فاروقی صاحب
جی, مجھ سے سوال کیا؟
جی جی, آپ سے.
ہلو,
جی جی, آپ کی آواز آ رہی ہے. جی خالد فاروقی صاحب, آج نون لیگ کا مشاورتی اجلاس جو ہے وہ بھی ہونا تھا, اور اس میں اگلی جو حکمت عملی ہے پارٹی کی اس پر غور ہونا تھا, ساتھ پی 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 اور پی ایم ایل نون کے جو رہنما ہیں ان کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں, ساتھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس ایک اور جو ہے اس کو بلانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں اور کیا کچھ سامنے آ رہا ہے؟
دیکھیے اس بارے میں پیپلز پارٹی تو بہت اپنے موقف واضح کر چکی ہے, اور میرا خیال ہے وہ اپنے اسی موقف پہ قائم بھی رہے گی. ان کا یہ خیال ہے کہ پارلیمنٹ میں جایا جائے گا, اور پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے ہی آئندہ کی جو سیاسی حکمت عملی ہے وہ طے کی جائے گی. یہی انہوں نے آج بھی پی ایم ایل این کی ویوشپ جو ہے اس کو بابر کروایا ہے, اور ان کا یہی موقف جو پہلے دن تھا, جس طرح وہ اے پی سی میں نہیں گئے تھے اور شرکت کی دعوت کے باوجود انہوں نے, اور پھر وہ وہاں تک تو اس اسٹیج تک تو بالکل بھی نہیں گئے جہاں مولانا فضل الرحمان نے یہ مطالبہ پیش کر دیا, جسے شہباز شریف کو بھی اختلاف کرنا پڑا کہ ہم جو ہے فوری طور پہ حلف نہ اٹھائیں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا بائیک آؤٹ کر دیا جائے. فضل الرحمان صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کیونکہ الیکشن بری طرح ہار گئے ہیں, اس لیے وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ ایک ایسا سیاسی ماحول ایسا پیدا کر دیں جس میں ایک ایجوکیشن کی فضا بنے. لیکن پاکستان میں اس وقت دیکھیے, کیونکہ پچھلا ڈیڑھ سال عوام نے دیکھا ہے ایک ایسی غیر یقینی صورتحال میں, جہاں پی ایم ایل این کی حکومت جو تھی وہ ایک بہت ہی مشکلات کا شکار رہی. نواز شریف صاحب اقتدار سے الگ ہوئے, ان کو سزا ہوئی, اس کے علاوہ نیب کی کاروائیاں یہاں پہ رہیں, اب بھی ہیں, کورٹس میں بھی کاروائیاں ہوتی رہیں. سو ایک ملک کی جو معیشت ہے, ملک کی جو سیاست ہے, وہ ساری کی ساری اس وقت بڑے مختلف اور مشکل حالات میں ہے. اس میں جو پی ایم ایل این ہے اس سے بھی جہاں تک میرا خیال ہے, جہاں تک میری انفارمیشن ہے, وہ بھی بالآخر اسی نتیجے پر پہنچے گی. وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ قائد ایوان کون ہوگا, وہ فیصلہ کر چکے ہیں وہاں پہ کہ اپوزیشن لیڈر کون بنے گا. سو پی ایم ایل این جو ہے وہ بھی پارلیمنٹ میں ہی جائے گی. وہ ابھی تھوڑا ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں, شاید اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر وفاق میں وہ تحریک انصاف کو یہ بتا دیں کہ ہم پارلیمانی سیاست کرنا چاہتے ہیں اور بائیکاٹ اور ایجوکیشن میں نہیں جائیں گے, تو دوسرا وہاں پہ وہ پنجاب میں اس کے ریوارڈ چاہتے ہیں کہ اگر اکثریت ہماری ہے اور یقینی طور پہ صوبائی اسمبلی میں ان کی اکثریت تھی تو حکومت بنانے کا بھی انہیں ہی موقع ملنا چاہیے. لیکن اب بھی اکثریت پنجاب میں کیونکہ بدل گئی ہے, سو اس لیے پی ایم ایل این کا یہ مطالبہ تسلیم نہیں ہو سکتا آزاد ارکان کی وجہ سے. اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی کا موقف ہے, پی ایم ایل این اسے ہی ایکسیپٹ کرے گی اور یہ پارلیمنٹ میں جانے کا فیصلہ کریں گے. جو پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کرنے والی پولیٹیکل پارٹیز, ان میں سب سے توانا آواز فضل الرحمان کی ہے, وہ کیونکہ اپنی نشستیں ہار گئے ہیں, اس لیے جو بھی آئندہ اگر کوئی ایکسپیکٹڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوتی بھی ہے ان کی, تو اس میں بھی یہ دو جماعتیں, جب پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو کہ مساق جمہوریت کی پرانی اپنی ساتھی تھی ایک دوسرے کی, یہ دونوں اپنے اس موقع پہ میرے خیال میں جائیں گی اور وہ پارلیمنٹ کا بائیکاٹ نہیں کریں گی, اس فورم کو نہیں چھوڑیں گی, اور انہیں چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. پاکستان میں جیسی بھی ہے بھلی بری, جیسی بھی ایک پارلیمنٹ ہے, کمزور پارلیمنٹ ہے جس کو ہم کبھی مضبوط بھی سمجھتے ہیں, لیکن اگر وہ کمزور بھی ہے تو پارلیمانی جمہوری نظام کا ارتقا جو ہے اس کو کہیں نہیں رکنا چاہیے. یہ چلے گا, یہ پاکستان کے عوام کو بھی سمجھ ہے. اب دیکھیے کتنا بڑا ثبوت اس بات کا یہ ہے کہ تمام تر دہشت گردی کے واقعات, تمام تر ریلیجس پارٹیز کے گروپ جو ان کے جو پریشر ہے, اس کے باوجود جو پبلک کے پاس جو فیصلہ کرنے کے لیے آیا تو انہوں نے ریلیجس پارٹیز کو شکست دی ہے, انہوں نے بری طرح مسترد کر دیا ہے, اور ہر جگہ پہ جہاں بھی ہے.
لیکن خالد فاروقی صاحب, یہاں پہ ایک تحریک لبیک جو ہے, پہلی دفعہ انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا اور ان کو صرف کراچی میں 320,000 ووٹ ملے ہیں, اتنے تو پی ٹی آئی نے پہلی دفعہ جب حصہ لیا تھا وہاں خود جو رہنما ہیں عمران خان وہ ہار گئے تھے.
جی میں آپ کو تھوڑا سا کراچی کے دیکھیں نا, ہمیں کراچی کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں ذہن میں رکھنا چاہیے. کراچی بیسیکلی اگرچہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر, سب سے ایڈوانس شہر اور کمرشل حد ہے, اس کے باوجود کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں ریلیجس پارٹیز جو تھی, مذہبی سیاسی جماعتیں جن میں جماعت اسلامی بھی شامل تھی اور جن میں نورانی صاحب کی جمعیت علمائے پاکستان بھی شامل تھی, ان پارٹیوں کا بڑا زور ہوتا تھا. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 77 کے ایون جو انتخابات تھے اس میں بھی سب سے زیادہ جو مضبوط جماعتیں وہاں پہ تھیں یہ دو پولیٹیکل پارٹی جو مذہبی بھی تھی ان کا تھا. وہ مذہبی ووٹ بینک کراچی میں اپنی جگہ پہ قائم ہے, وہاں پہ سنی تحریک بھی ہے, لیکن یہ جو سنی تحریک کی مضبوطی اور جو جمعیت علماء پاکستان کا ووٹ تھا یہ کنورٹ ہوا ہے تحریک لبیک کو. تو یقینی طور پہ پاکستان میں ایسا ریجڈ, ایسا انتہا پسند مذہبی طبقہ پایا جاتا ہے جو مذہب کے نام پر اب بھی ووٹ دیتا ہے. لیکن اگر اس کا ہم تناسب دیکھیں گے تو اگر صرف ہم 2 سیٹیں دیکھیں اور 3.5 لاکھ ووٹ دیکھیں تو اس سے کچھ زیادہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں کو پارلیمنٹ میں لا کے تو زیادہ بہتر ہے کہ ان کو کنٹرول کیا جائے تھرو پارلیمنٹ, نہ کہ ان کو پولیس کے ذریعے, نہ کہ ان کو قانون کے ذریعے کنٹرول کیا جائے. یہ پاکستان میں جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں دھاندلی کے الزامات بھی جو ہیں ان میں سچے بھی الزامات ہوں گے, جو پری پول ریگنگ جو الزامات ہیں وہ بھی ان میں کچھ نہ کچھ سچائی ہوگی, کیونکہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو فیور دینے کی بات ہے وہ بھی اس میں بھی سچائی ہوگی. لیکن یہ بھی پاکستان میں کہا جا رہا تھا کہ یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں یہ بہت بڑا شیئر لے جائیں گی. شیئر ان کا کوئی نہیں بنا, دیکھیے ان کو برے طریقے سے شکست ہوئی ہے. ہاں صرف یہ بلوچستان میں مجلس عمل جو ہے اس کی کچھ نشستیں, 9 کے قریب نشستیں ہیں, وہ ان کے بڑے روایتی حلقے ہیں. کراچی میں 1-2 حلقے اگر وہ لے بھی گئے ہیں تو اس سے کوئی کچھ فرق نہیں بڑا پڑنے والا. لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان کی عوام نے خود کو جمہوریت کی طرف اپنا جو مائنڈ ان کا ہے, جو مائنڈ سیٹ ان کا ہے, وہ اپنا جمہوری مائنڈ سیٹ انہوں نے سامنے بالکل ظاہر کیا ہے اور ریلیجس پولیٹیکل ریلیجس فورسز کو انہوں نے, متشدد فورسز ان کو شکست دیا. کہنے کو تو یہاں پنجاب میں جو سپاہی صحابہ جو تنظیم تھی اس کے امیر, ان کا بیٹا جو ہے وہ بھی کامیاب ہوا ہے. لیکن یہ بالکل ایسا ایک ریئر کیسز ہیں جن کی زیادہ اہمیت نہیں بنتی.
بہت شکریہ خالد فاروقی صاحب آپ کا, تھینک یو سو مچ. اور سامین اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ پاکستان سے ڈیفینس اینالسٹ بریگیڈیئر عمران ملک صاحب ہیں, یہاں یو ایس سے ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ نگار ڈاکٹر طاہر روہیل نے, دونوں سے ہم گفتگو کرتے ہیں لیکن پہلے ہم لیں گے ایک مختصر سی بریک.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے پروگرام جہاں رنگ, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اصفر امام, اور اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں یہاں یو ایس بیسڈ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار مسعود عبدالی صاحب. خوش آمدید مسعود عبدالی صاحب, بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اور اس وقت ہم بات کرنا چاہیں گے کہ امریکہ کا جو رد عمل رہا ہے پاکستان میں الیکشن کے نتائج کے حوالے سے, اس پہ بات کریں گے. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, پہلے آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جو بیان سامنے آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کا منتظر ہے, لیکن ساتھ ہی انہوں نے جو الیکشن عمل ہے اس کو منصفانہ اور شفاف قرار دینے سے انکار بھی کیا ہے. ملا جلا رد عمل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے, اس کو آپ کس طرح ہمیں انالائز کرنا چاہیے؟
دیکھیں امریکی حکومت جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پاکستان کے الیکشن کے اوپر کامنٹ کر سکے, کیونکہ امریکہ کے اندر جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں اسی طرح کی پری پول ریگنگ, یا پاکستان میں ریگنگ کا لفظ استعمال ہوتا ہے, یہاں جو ہے وہ اور اس کے لیے وکیبلری یوز ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ امریکہ میں جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ خاص طور پہ حلقہ بندی میں ایک طریقے سے اپنی طاقت استعمال کرتی ہے, اپنا روپیہ پیسہ استعمال کرتی ہے, اثر و رسوخ استعمال کرتی ہے. اسی طرح جو ووٹ کا حق ہے وہ ڈس انفرنچائز یا جو غریب طبقے ہیں جو عام طور پہ ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے, مثلاً جو آدمی جیل میں ہے وہ ووٹ نہیں ڈال سکتا اور آئیڈینٹی کارڈ چاہیے اور اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ, اس طرح کی مشکلات جو ہے وہ غریبوں کے لیے پیدا کرنے کی ریپبلکن پارٹی کی طرف سے کوشش ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو مائنارٹیز ہیں ان میں ووٹ کی پارٹیسپیشن کو کم کرنے کے بہت سارے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. تو امریکہ کی ایک اپنی ہسٹری ہے جس سے امریکی حکومت کے جو لوگ ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سے وہ سینسٹیو ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جس طرح سے حکومت اور پاکستان کی سب سے بڑی انسٹیٹیوشن جو ہے ڈیفینس انسٹیٹیوشن جو ہے عسکری قیادت ہے, انہوں نے جس طریقے سے ماحول اس طرح کا بنا دیا تھا کہ ایک طرح سے پلیٹ تیار کر کے جو مقابلے میں آنے والے لوگ ہیں ان کی آواز دبانے کی بہت کوشش کی گئی. آپ کو یاد ہوگا کہ ڈان اخبار جو ہے وہ کینٹونمنٹس کے اندر اس کی خرید و فروخت جو ہے وہ مشکل بنا دی گئی, یہاں تک کہ ڈان کے جو چیف ایڈیٹر ہیں انہوں نے صحافیوں کی تنظیموں کو بلا کے تو پاکستان آرمی کو ڈائریکٹلی یہ کہا کہ آزادی صحافت جو ہے وہ پاکستان کے آئین کے مطابق ایک بنیادی حق ہے اور یہ حق جو ہے وہ خیرات کے طور پہ انہیں نہیں ملا بلکہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی سیاسی پارٹیوں اور پاکستان کے بہادر جرنلسٹوں اور پاکستان کے غریب عوام نے اس کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں اور وہ اس حق کو کسی طریقے سے بھی ڈلیوٹ نہیں ہونے دیں گے یا اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے خاص طور پہ میاں نواز شریف کی پارٹی کو سائڈ لائن پہ کیا گیا اور جو ذاتی زبان استعمال کی گئی, ڈیمنائز کیا گیا نون لیگ کو اور ان کو جس طریقے سے حکومت سے نکالا گیا, پھر ان کی پارٹی کے لوگوں کو یہ ترغیب دی گئی, دھونس دی گئی کہ آپ جو ہیں وہ اس پارٹی سے نکل کے دوسری پارٹی میں شامل ہو جائیں. تو یہ پاکستان کی سیاست کا ایک حصہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل حمید گل صاحب نے 1988 میں آئی جی آئی بنائی پیپلز پارٹی کو روکنے کے لیے, اس کے بعد پھر اسد دورانی صاحب کا اصغر خان کیس میں 1990 کے الیکشن میں روپیہ پیسہ انہوں نے بینک سے نکالا اور رات کو بینکوں سے پیسے نکال کے تو مختلف لوگوں کو دیے گئے اور خود انہوں نے خود بھی اپنی جیب میں بہت سارا پیسہ رکھ لیا جس کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. تو یہ باتیں اس وقت سامنے نہیں آتی, بعد میں آتی. تو یہ پری پول ریگنگ جو پاکستان میں ہوئی ہے, جو ماحول خراب کیا گیا ہے, اس کو امریکی حکومت بڑی اچھی طرح سے سمجھتی ہے. امریکہ کی اپنی ایک بہت بہت کیا کہنا چاہیے کہ ڈارک ہسٹری ہے, تو یہ اس کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. لیکن پاکستان میں جو بھی حکومت بنی ہے اس میں پاکستان کے عوام کی جو پارٹیسپیشن ہے یا پاکستان کے غریبوں کی جو خواہش ہے کہ وہ سیولین حکومت لے کے آئیں جو ان کے مسائل حل کریں, اس کا مظاہرہ آپ نے دیکھ لیا کہ اتنے مشکل حالات میں اور اتنی کٹھن موسم میں جہاں پہ الیکشن, آپ کو پتا ہے پاکستان کی میں موسم کی کیا صورتحال ہے اور ایک ایک
اس کے باوجود کمروں میں
اس کے باوجود لوگوں نے عورتوں نے
محکمہ خارجہ میں لگ
کے اور اپنی سیولین حکومت کو اور اپنی آواز کو اٹھانے کے لیے اپنے مسائل کے حل کے لیے انہوں نے ایک کوشش کی ہے. تو امریکہ ظاہر ہے اس کو بہت خوشائند سمجھتا ہے
اور اس کو باقاعدہ اپریشیٹ کیا گیا ہے. ڈاکٹر طاہر روحیل صاحب محکمہ خارجہ کی جو ترجمان ہے اس نے اس پہ بات کی ہے, اس کو اپریشیٹ کیا ہے. آپ مسعود عبدالی صاحب آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی, آپ نے بھی اس پہ لکھا ہے جو الیکشن کی مہم چلی ہے پھر اس کے بعد یہ پورا جو عمل ہے آپ کی نظروں کے سامنے گزرا ہے, کس طرح آپ نے دیکھا یہ جو خاص طور پر فوج کے کردار کی بات کی جا رہی ہے پری ریگنگ کی اور الیکشن کے کہا جا رہا ہے دوران انتخاب الیکشن ڈے پر فوج کہا جا رہا ہے اس نے کافی وہ اپنا اثر رسوخ ڈالنے کی کوشش کی ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان الزامات کو؟ ڈو یو ایگری وتھ ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب اور باقی جو تجزیہ کار ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟
شکریہ شہناز. دیکھیں, جہاں تک انتخابات کے شفاف ہونے کا تعلق ہے, یہ تقریباً دنیا میں ہر جگہ انتخابات کے بارے میں کچھ اس قسم کی باتیں اٹھتی ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ خود صدر ٹرمپ صاحب جو ہے جیتنے کے بعد انہوں نے خود یہ کہا تھا کہ امریکہ میں کوئی 20 لاکھ کے قریب غیر ملکی تارکین وطن جو شہری نہیں تھے انہیں ووٹ ڈالنے کا حق دیا. بلکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ باقاعدہ انہوں نے ایک تحقیقاتی کمیشن ہی بنایا تھا. لیکن اتفاق کی بات یہ ہے, اتفاق نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ چونکہ امریکہ میں جو ریاستیں ہیں وہ انتخابات کا انعقاد کرتی ہیں, اور زیادہ تر آپ کو معلوم 2/3 ریاستوں میں ریپبلکن پارٹی کی حکومت ہے, تو خود مختلف ریاستوں کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹس ہیں انہوں نے اس تجویز کو مسترد کر دیا ٹرمپ صاحب کی کہ ہم تحقیقات نہیں کریں گے, اس لیے کہ انتخابات بالکل شفاف ہوئے. صرف ایک یا دو ریاستوں میں ری کاؤنٹنگ ہوئی اور اس کا نتیجہ ایگزیکٹلی وہی ہوا جو انتخاب میں آیا تھا. اب باقی جو پاکستان کا معاملہ ہے, دیکھیں کہ پاکستان میں پرسیپشن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بالکل حقیقت ہے کہ یعنی اس کے اندر کچھ پارٹیوں کو کارنر کیا گیا, کچھ کو زیادہ جسے کہتے ہیں حمایت کی گئی. مثلاً یہ خبر آئی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ خصوصاً اسلام آباد میں جو ہے مخالفین کے یعنی خاص طور سے ایم ایم اے اور مسلم لیگ کے جو ہیں بینر اتارے گئے, اور پھر یہ بھی تصویریں آئیں کہ سرکاری گاڑیوں پر جو ہے تحریک انصاف کے جھنڈے لگائے جا رہے ہیں. تو یہ لیکن جو انتخابات کے دن جو ہے میں نے بھی بہت سے چینلز کو دیکھا, انتخابات کے دن ووٹنگ کے دوران کم از کم کوئی ایسی بدعنوانی نظر نہیں آئی. اس کے بعد جو معاملہ ہوا ہے گنتی کے دوران, اور آپ کو اس کے بارے میں کہتے ہیں ٹیکنیکل مسئلہ تھا کہ وہ جو ان کا نظام تھا وہ مشین فیل ہو گئی. لیکن اب جو باتیں آ رہی ہیں, دیکھیں کوئی 6 یا 7 حلقوں میں ری کاؤنٹنگ ہوئی اور نتیجہ بدل گیا, تو اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے. پھر بعض ایسی خبریں آ رہی ہیں, جیسے ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ کراچی میں کسی جگہ نالے کے قریب جو ہے بہت سارے اسٹیمپ لگے ہوئے بیلٹ ملے ہیں. تو ظاہر یہ چھوٹ, لیکن یہ بدقسمتی سے پاکستان میں 1970 کے انتخابات کے بعد تقریباً ہر انتخاب میں یہ اس قسم کی چیز ہوتی ہے. تو اور پھر اس کے علاوہ یورپین جو آبزرورس ہیں انہوں نے کہا کہ بڑے پیمانے پہ دھاندلی نہیں ہوئی, یعنی پری پول دھاندلی تو نہیں کہیں گے, پری پول ایسا ہوا کہ ایسا لگا کہ غالباً ابلاغ عامہ کے ذریعے کسی ایک جماعت کو کی حمایت نظر آئی. لیکن انتخابات کے دن جسے کہتے ہیں کہ انتخاب سے لوگوں کو روکنا, جعلی ووٹنگ کرنا, جھڑو پھرنا,
نہیں ہوا. اور آپ جو بات کر رہے ہیں یہی باتیں جو ہیں یورپین یونین کے جو مبصرین ہیں انہوں نے بھی اپنی رپورٹ میں یہی باتیں کی ہیں. بریگیڈیئر عمران ملک صاحب, آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے. ڈاکٹر روہیل کو آپ نے سنا, مسعود عبدالی صاحب اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ان کو آپ نے سنا. الیکشن کے بعد یہ بات درست ہے کہ ریگنگ کی دھاندلی کے الزامات لگتے ہیں, ہر الیکشن کے بعد جو پارٹی ہارتی ہے وہ الزامات لگاتی ہے, لیکن اس وقت 2018 کے الیکشن کا موازنہ جو ہے جس طرح عبدالی صاحب نے بھی بات کی ہے 1970 کے الیکشن سے کیا جا رہا ہے, آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟
بہت نواز جی کہ آپ نے پروگرام میں شامل کیا. دیکھیں میں جہاں پہ لاہور میں موجود ہوں اور میں نے الیکشن میں اپنے ووٹ بھی ڈالے ہیں اور میں نے کافی کلوزلی آبزرو بھی کیا ہے جیسے تمام معاملات ہوئے ہیں. یہ جو بات کریں نا پیپل ریگنگ کی, میں اس سے کوئی 100% تو اتفاق نہیں کر سکتا ہوں. اس کی وجہ ہے اگر آپ ریزلٹ دیکھیں ابھی, آئی تھنک ہم بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ پیپل ریگنگ نے کسی نے کیا کہا کسی نے کیا کیا, آپ ریزلٹ دیکھیں کہ جن لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پیپل ریگنگ کی وجہ سے ان کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی یا ان کی وجہ سے انہوں نے یہ اپنی وفاداریاں بدلی, آپ ان کے ریزلٹس دیکھ لیں. جتنے لوگ جیت کے جن کو نشان ملے تھے اور لوگ اسے فوجی جیت کا موازنہ کر رہے تھے اور جی ایچ یو کی جیت کہہ رہے تھے, سب کے سب ہار گئے. اگر پیپل ریگنگ ہوتی تو وہ جیتے تو صحیح, آگے تو جیتتے, کچھ تو جیتتے, سب ہار گئے. پھر پاکستان سرزمین پارٹی جو کراچی کی ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا جی کہ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے کریٹ کی ہے, سب کے سب ہار گئے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان مسلم لیگ کے جتنے لوگ ہیں جو ٹرن کوٹس ہیں جو کر پی ٹی آئی میں شامل ہوئے, ان میں سے آپ دیکھیں کتنے سکسیزفل ہوئے اور کتنے فیل ہوئے. تو آپ کو جب یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو الیکشن کا ریزلٹ ہے اس کے اوپر جتنی بھی یہ جو پری پول ریگنگ کے الزامات ہیں اور یہ جو پارٹی جو وفاداریاں تبدیل کرنے کی بات ہے اور پریشر کی بات ہے, ان کا کوئی اتنا بڑا افیکٹ نہیں ہوا ہے کہ وہ رزلٹ جو ہے یا الیکشن کا اوور آل رزلٹ جو ہے اس پہ ان کے بہت بڑا اثر بہت بری طرح سے اثر انداز ہو سکے. آئی تھنک وہ اتنا زیادہ افیکٹو نہیں تھا, اور اگر ہے بھی تو بہت معمولی, اور اس کو اتنے بڑے الیکشن میں جہاں پہ 106 million لوگ ووٹ ڈال رہے ہو اس پہ کوئی اتنا بڑا اس میں پرسنٹیج نہیں بنتی. رہی بات محسن جی گروم کی لیڈرشپ کی, تو وہ کیسز تو چل رہے ہیں بہت پرانے. پنامہ لیک جو پاکستان نے تو شروع نہیں کیا, یا پاکستان میں سے کسی نے بھی شروع نہیں کیا, وہ تو ان لوگوں نے خود اپنے پاؤں پہ پلہاریاں ماری ہیں, خود ہی اپنے آپ کو انہوں نے پارلیمنٹ میں اور ٹیلیویژن پہ اور میڈیا میں غلط اسٹیٹمنٹ دے کے, جھوٹے ڈاکیومینٹس عدالت میں دے کے اپنے آپ کو پھنسوا لیا ہے. اور پھر جب واپس جب آئے ہیں تو واپس کس نے ان کو بلایا ہے لندن سے؟ نواز شریف صاحب کو اور ان کی بیٹی کو. وہ خود آئے ہیں, ریٹائر لیے آئے ہیں, اور کورٹ کے آرڈر کے تحت وہ جیل میں گئے ہیں. تو جب ان کی کرپشن اتنی بڑھ کر سامنے آ رہی ہے تو ظاہری بات ہے کہ آج کل کے زمانے میں جہاں پہ الیکٹرانک پرنٹ اور خاص طور پر سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے تو وہ افیکٹ تو ہونا تھا. ابھی بھی پنجاب کے اندر الیکشن جو ہوئے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کے سب سے زیادہ سیٹس ہیں. تو اگر پری پول ریگنگ تھی اور اس کا یہ نتیجہ تھا تو میرے خیال میں یہ بہت ہی ناکام قسم کی پری پول ریگنگ تھی.
اس پہ بالکل یہ پوائنٹ جو ہیں اس پہ اوکے, یہ آپ کا اہم پوائنٹ سامنے آیا ہے بریگیڈیئر عمران ملک صاحب, اس پہ ہم کمنٹ لیتے ہیں ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب سے, پھر مسعود عبدالی صاحب سے بھی بات کریں گے. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, اگر واقعی پری ریگنگ ہوتی فوج کی جانب سے, تو جیپ جن کا انتخابی نشان جیپ رہا ہے جس پہ کافی الیکشن سے پہلے ہی اس پہ کرٹیسزم ہوتا رہا ہے ان کے چودھری نثار جیسے لوگوں کے, چودھری نثار جیسے لوگ بھی ہار گئے ہیں, باقی جن کو کہ فوج کے لوگ کہا جا رہا تھا وہ ہارے ہیں اس الیکشن میں, تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ریگنگ ہوئی ہے یا کہ فوج نے کردار ادا کیا ہے اس میں؟
نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ریگنگ ہوئی ہے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ماحول اس طرح کا بنا دیا گیا تھا کہ جیتنے والی پارٹی جو ہے اس کو 113 سے 117 سیٹوں کی پہلے سے ان کو خوشخبری دے دی گئی تھی امپائر کی طرف سے, اور جو ان کا بڑا ہدف ہے, جو بڑی جو کاوش ہے یا جو اینڈ پوائنٹ جہاں عمران خان کو لے کے آنا تھا وہ تو وہ پہنچ گئے. باقی اب چودھری نثار جیتے ہیں یا نہیں جیتے, یا وہ ان کو جو اس میں جو آگے ڈیٹیلز ہیں ان سے ہمیں سروکار نہیں ہے. جو نتیجہ ہمیں چاہیے تھا یا جو نتیجہ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے تھا اس کے لیے انہوں نے کوشش کی, اور کچھ ہوا بھی ان کے ساتھ رہی, کچھ الیکٹوریٹ بھی ان نے بھی ان کی مدد کی, کچھ وہ جو نون لیگ ہے ان کی اپنی خامیاں اور ان کے جو اپنی مشکلات تھی وہ بھی سامنے رہی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کوشش انہوں نے بہرحال کی ہے, اور یہ کوشش میں آپ کو پہلے بھی اس پروگرام میں آپ ذکر کر چکا ہوں کہ 1970 کے الیکشن کی, ابھی مسعود عبدالی صاحب نے کہا کہ وہ فیئر الیکشن ہوا, 1970 کے الیکشن میں اسلام پسند پارٹیاں جو تھیں وہ یحییٰ خان جو, حالانکہ وہ خود اپنے جو ان کی اپنی جو ان کی وومنائزنگ اور شراب نوشی وغیرہ وہ ساری چیزیں تھیں, لیکن اسلام پسند پارٹیاں ان کو حکومت کی طرف سے فنڈنگ ملی. اور سب سے بڑی بات جو سب سے جو مشکل بات تھی وہ اس پاکستان میں پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ مولانا بھاشانی صاحب جو تھے وہ شیخ مجیب الرحمان کو روکنے کے لیے وہاں سے آئے, یحییٰ خان سے ملے,
ٹھیک,
اور اس وقت بھٹو اور یہ جو مولانا صاحب تھے ان لوگ بھٹو بشانی بھائی بھائی کا نعرہ لاہور میں لگا,
صحیح,
اور انہوں نے کہا کہ ایک پاکستان بنے گا, لیکن فوج نے بھاشانی صاحب کے ہزاروں جو کارکن تھے ان کو روکا اور ان کو جیلوں میں بند کیا, اور بھاشانی صاحب نے منتیں کی کہ آپ مجھے چھوڑ دیں, ہمارے کارکنوں کو رہا کر دیں, ہم شیخ مجیب سے ڈیل کر لیں گے, لیکن ان کو نہیں کیا گیا. اور محمود الرحمان کمیشن میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ اس وقت کے حساب سے کافی لاکھوں روپے جو تھے وہ فوج کی طرف سے دیے گئے مختلف پارٹیوں کو اپنے رزلٹ لانے کے لیے. اس وقت جو اسلام پسند گروپ تھا وہ باقاعدہ حکومت کی طرف سے تھا, اور یہ نظریہ پاکستان جو بنایا وہ اسی زمانے میں بنایا, اسی الیکشن سے پہلے جو یہ آج کل جس نظریہ پاکستان کو لوگ اسلام سمجھتے ہیں, یہ یحییٰ خان کی حکومت کے جو ایک شیر علی صاحب ہوتے تھے,
صحیح,
وہ منسٹر ابلاغ کے منسٹر تھے ماشاء اللہ حکومت کی طرف سے, تو ان لوگوں ان کا بنایا ہوا تھا, اور یہ कि जी पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो बातें हैं, ये नारे जो हैं, ये सारे उस जमाने में ईजाद हुए थे। तो कोशिश उन्होंने की, लेकिन वो कोशिश का नतीजा आपने देखा कि बांग्लादेश बना उसके बाद।
सही, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर ताहिर रुहैल साहब, बेहद शुक्रिया हमारी तरफ से, अल्लाह हाफिज़। इमरान मलिक साहब, आपसे एक और क्वेश्चन मैं करना चाहूँगी, लेकिन अब्दाली साहब, ये जो नुक्ता उठाया है डॉक्टर ताहिर रुहैल साहब ने, इस इलेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि नतीजा मैटर करता है, ना कि ये कि कौन जीता है और कौन हारा है। डू यू एग्री विद दैट?
देखिए, मैंने पहले अर्ज़ किया ना कि जो पाकिस्तान में दो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं, फाफिन और पिल्डाट, उन्होंने भी ये कहा है कि धांधली, एक तो चीज़ होती है धांधली का मतलब, कहते हैं झरलू फेरना, ठप्पे लगाना, बैलेट बदलना, जाली वोटिंग कराना, तो ऐसी तो कोई वारदात नहीं हुई। लेकिन इब्तदा में, शुरू में ऐसा लगा कि जैसे हुकूमती सतह के ऊपर कुछ जमातों को, एक जमात को ख़ास तौर से सरपरस्ती हासिल है। अब बाकी बातें, जीप नहीं जीती तो ये तो बिल्कुल तय बात है, और सब लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ धांधली इस तरह की नहीं हुई कि बैलेट बदल दिए गए हों या ठप्पे लगा दिए गए हों, सिर्फ ये कि, तो इस लिहाज से यानी मेरा भी ख्याल है कि जो इंतखाब है ओवरऑल शफाफ रहा है, और नतायज जो है वो बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि जिस तरह से लोगों ने, लोगों की तमन्नाओं और ख्वाहिशात के मुताबिक नतायज आएँ, और वोट जिस तरह वोट डाले गए वैसे ही नतायज आएँ। इंतखाब से पहले कुछ ऐसा तासर लग रहा था कि जैसे किसी एक ख़ास जमात को हिमायत हासिल है, और इसके बाद जो इंतखाबात में गिनती के दौरान जो खुशगवार बातें हुई हैं, उसका ताल्लुक टेक्नोलॉजी से है मेरा ख्याल, उसमें बदनीयत ही नहीं है, बल्कि वो टेक्नोलॉजी पहली बार इस्तेमाल इसलिए हुआ था।
यस, बिल्कुल। अच्छा, प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहेंगे। अमेरिका की तरफ से जाहिर है ये बयान आया है, उन्होंने वेलकम किया है इस नई पाकिस्तान की नई हुकूमत को, और इमरान खान की जो विक्ट्री स्पीच है, उन्होंने भी कहा था कि वो अमेरिका के साथ बेहतर ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद है। अमेरिका के मुतालिबात जो हैं, डिमांड्स, वो आपके सामने हैं अब्दाली साहब। अमेरिका कह चुका है कि पाकिस्तान को इनडिस्क्रिमिनेट एक्शन जो है वो लेना पड़ेगा, मुल्क के अंदर जो अमेरिका की नज़र में दहशतगर्द जमाते हैं और हकानी नेटवर्क का ख़ास तौर पर वो नाम लेते हैं, क्या नई हुकूमत पाकिस्तान की वो ये डिमांड्स जो हैं अमेरिका की वो मीट कर सकेगा?
देखिए, जो अमेरिका के जो मुतालबात हैं, जैसे मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि मसला ये है कि अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों की जो शिकायत हैं वो तकरीबन एक ही तरह की हैं। पाकिस्तान को ये शिकायत है कि पाकिस्तान से दहशतगर्दों को जब वो मारते हैं तो अफगानिस्तान चले जाते हैं और वापस आके हमला करते हैं, और इस सिलसिले में पाकिस्तान ने कई मिसालें भी दी हैं। वो कहते हैं आर्मी स्कूल में जो हमला हुआ था वो अफगानिस्तान से उसको कंट्रोल किया जा रहा था। इसी तरह अफगानिस्तान का कहना ये है कि दहशतगर्द पाकिस्तान से जाते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, और ये अमेरिका का भी मामला। फिर ये जहाँ हक्कानी नेटवर्क का मामला, तो उस बारे में पाकिस्तान का मतलब, जो सरकार, ज़ाहिर के मेरे पास इंटेलिजेंस के ज़राए तो नहीं है, लेकिन जो अखबारात के अंदर और जो सरकारी मौक़ पाकिस्तान का शाया होता है वो हमेशा ये होता है कि हम हर किस्म के दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं, और कोई भी बैनर, कोई भी झंडा, कोई भी बैज हो दहशतगर्द का, हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी हुकूमत का कहना ये है कि वो हक्कानी नेटवर्क के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है, और जबकि अफगानिस्तान कहता है कि ऐसा नहीं है, और पाकिस्तान ने कई बार ये कहा है यानी कि अगर वो लोग यहाँ मौजूद हैं, यानी जिसे कहते हैं क्वेटा शूरा, इस किस्म के लोग, तो हमें बताया जाए तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मेरा ख्याल है आपके सवाल का जवाब यह है कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि अब चूँकि नई हुकूमत आ रही है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमरीका, इसको बैठ के संजीदगी के साथ इस मसले पर गौर करना चाहिए, और इल्ज़ाम तराशी के, और मैं कहता हूँ इसमें तीनों फरीक शामिल हैं, ऐसा नहीं है कि एक फरीक वह कर, ये तीनों के तीनों जो हैं वो कर रहे हैं। फिर एक अच्छी बात जो हो रही है, आपने देखा होगा अभी कल वॉइस ऑफ अमेरिका ही में खबर थी कि कतर में अमेरिका के नायब वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की है तालिबान के, तालिबान के एक ग्रुप से,
तालिबान ने कंफर्म
किया। इसका मतलब यह है कि मजबूत रास्ते पर बात आगे बढ़े। एक और अच्छी खबर यह है कि तालिबान ने
जी अब्दाली साहब आपकी बात सॉरी काट रही हूँ, साथ ये भी कहा जा रहा है, बाज़ जो तबके हैं इस पर बात कर रहे हैं कि चूँकि इमरान खान जो हैं वो तालिबान के हक़ में उनको समझा जाता है, और ये बात की जाती है कि तालिबान के लिए नरम गोशा रखते हैं, हमेशा से तालिबान के साथ मुज़ाकिरात की बात करते रहे हैं, तो अब हो सकता है कि वो इस चीज़ में मदद कर सकें, या जो अमेरिका बात करना चाह रहा है, मुलाकातें भी हुई हैं कतर में तालिबान के साथ, इस अमल को बढ़ाने में इमरान अगर वज़ीर आज़म आते हैं तो वो इसको वो बढ़ा सकें। ब्रिगेडियर साहब, आप जाने से पहले हमें बताइएगा कि नई हुकूमत जब आएगी पाकिस्तान की, तो क्या इसमें आप कुछ बेहतरी देखते हैं पाक अमरीका ताल्लुकात में?
देखिए, आपके पहली बात तो ये है कि अमेरिकन पॉलिसी जो साउथ एशिया की है ना, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए वो है, और वो ये है कि अमेरिकन जो साउथ एशियन पॉलिसी है उसका वो इट इज इंडिया सेंट्रिक, और उसका जो असल पॉइंट है जिसका पाकिस्तान का और यूएस का जिसके ऊपर इख्तलाफ है, वो ये है कि उस पॉलिसी के तहत पाकिस्तान को हिंदुस्तान की हाकमियत या डोमिनेशन या हेजमनी कबूल करनी चाहिए, पाकिस्तान ये कभी भी नहीं करेगा। दूसरी बात, हम आते हैं अफगानिस्तान की तरफ और टेररिज्म की तरफ। पाकिस्तान ने बहुत सारी कुर्बानियां देकर टेररिज्म को अपने इलाके से खाली कर लिया है। अब जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जिसमें पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप AfGPP है, जमात-उल-अहरार है और IS है और बाकी लोग हैं, ये ईस्टर्न प्रोविंसेस जो हैं अफगानिस्तान के, वहां बैठे हुए हैं और वहां से ये पाकिस्तान के अंदर अपनी कार्रवाइयां कर रहे हैं, और पाकिस्तान को इस बात का यकीन है कि ये तमाम ग्रुप्स जो है, ये इंडियन रॉ एजेंसीज और दूसरी NDS जो अफगानिस्तान की और दूसरी होस्टाइल एजेंसीज के थ्रू ये काम कर रहे हैं, उनके थ्रू ये कंट्रोल हो रहे हैं। IS का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, और क्वेटा में जो इलेक्शन के दौरान जो हमला हुआ है उसमें IS का हाथ है, उसने क्लेम भी किया है। तो ये तमाम मामला उस वक्त तक ठीक हो सकते हैं कि अगर अमेरिका की पॉलिसी जो है साउथ एशिया की तरफ, खासतौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ, वो थोड़ी बैलेंस्ड हो जाए। अमेरिका के पास बहुत बड़े लीवरेजेस थे इकोनॉमिक और मिलिट्री एड के, जो उन्होंने खुद ही इस साल के शुरू में मेरे ख्याल में अपने हाथों से ही वो लीवरेजेस गंवा दिए, जबकि उन्होंने इकोनॉमिक और मिलिट्री एड बंद कर दी। तो पाकिस्तान को किस चीज के ऊपर मजबूर करेंगे कि पाकिस्तान उनकी बात माने? दूसरी बात यह है जो कि मेरे ख्याल में ज्यादा मुनासिब है, वो ये है कि ये एक रीजनल इशू है। टेररिज्म इज नॉट पाकिस्तान इशू और अफगानिस्तान इशू, ये एक रीजनल इशू है। इसका रीजनल ही सोल्यूशन होगा जिससे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, रशिया, USA और ईरान ये सब मिलकर बैठे और फिर इसका कोई हल निकाले। और आखिरी बात इमरान खान की, कि वो उसको तालिबान खान कहते हैं, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ही नामुनासिब लकब दिया गया उनको। उन्होंने हमेशा ये बात किया कि तालिबान के साथ हमें मुजाकरात करना चाहिए, तो वो जो बात आज से चंद साल पहले कह रहे थे, अमरीका आज वो खुद कर रहा है।
ठीक,
अभी जैसे हमारे पहले स्पीकर ने बोला,
इसीलिए कहा जा रहा है कि शायद वो मदद कर सके ब्रिगेडियर साहब
तालिबान के साथ।
जी जी, बहुत शुक्रिया।
तो मेरे ख्याल में अगर ये हम
इस सेगमेंट का टाइम जी बिल्कुल खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब, आइंदा भी आपसे बात होगी। थैंक यू सो मच। आप समझते हैं अब्दाली साहब के इमरान जो हैं इस प्रोसेस को बढ़ाने में मदद कर सकेंगे?
देखिए, एक अहम बात यह है कि इमरान खान के बड़े अच्छे ताल्लुकात मौलाना समीउल हक़ साहब से हैं, और समीउल हक़ साहब के तालिबान से जो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि अक्सर उनके जो तालिबान के रहनुमा हैं वो ज़्यादातर इनके मदारिस के पढ़े हुए हैं और इनके अच्छे ताल्लुकात हैं। बल्कि आपको याद होगा नवाज शरीफ के वक्त में जो मुज़ाकरात का मामला शुरू हुआ था, तो तालिबान ही तो समीउल हक़ साहब भी उस प्रोसेस में शामिल थे। तो और दूसरी बात है कि इमरान खान के बारे में जो बात यह है कि बज़ाहिर यानी वो बहुत प्रो अमेरिकन नहीं हैं, और वो चाहते हैं कि मामलात को, यानी तालिबान खान के बात तो मैं समझता हूँ बड़ी ज़्यादती है उन पर इस तरह की बात करना, लेकिन ये कि बहरहाल वो मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाहते हैं। फिर अच्छी बात यह है कि एक बड़ा उम्दा बात यह हो रही है इस वक्त कि खुद अमरीका और तालिबान के दरमियानी बराह रास्त मुज़ाकरात की बात शुरू हो गई है। एक और बात मैं अर्ज़ करूँ कि तालिबान ने ये इंदिया दिया है कि जिस तरह उन्होंने ईद उल फितर के मौके पे 3 दिन की जंगबंदी की थी, वो ईद उल अज़हा के मौके भी के मौके पे 10 दिन की नज़रबंदी के लिए सोच रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि ये बड़ा उम्दा मौका होगा कि इस मौके पे अगर पाकिस्तान में उस वक्त तक हलफ उठा लेते हैं इमरान खान, तो पाकिस्तान की हुकूमत, अफगानिस्तान की हुकूमत, तालिबान और अमेरिका, जो काफ़ी हद तक यानी लग रहा है कि कुछ नफरतें कम हो रही हैं, और अगर उस दौरान जंगबंदी की बात भी हो जाती है, तो ये बड़ा उम्दा मौका होगा कि ये सब लोग मिलकर बैठें और किसी तरीके से मसले का हल तलाश करें। क्योंकि बाहर ये लग रहा है कि अमेरिका भी अब जंग से तंग आ गया है और वो भी वहाँ से हटना चाहता है। उसकी वजह बुनियादी एक और मैं कहना चाहूँगा वो ये कि सदर ट्रंप की अगर आप स्ट्रेटजी को देखें तो वो उनकी जो हिकमत अमली और माशियात की पाबंद है, उनको लग रहा है कि अमेरिका के बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक कुछ 70
लेकिन अब्दाली साहब हमने ये भी देखा है कि जब से ट्रंप आए हैं अफगानिस्तान में लड़ाई में तेज़ी भी आई है, मदर ऑफ बॉम्ब जो है वो उसके इस्तेमाल किया गया, वो भी एक एंगल है जिसको कि हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप हमारे साथ रहिए, प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहेंगे। सतीश मिश्रा साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं, दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी आदाब सतीश मिश्रा साहब।
आदाब
जी सतीश मिश्रा साहब, बताइएगा PTI की जीत को इंडिया में सरकारी सतह पर किस तरह देखा जा रहा है, क्या रद्दअमल सामने आ रहा है?
जी मुझसे पूछ रही हैं?
जी जी आपसे।
अच्छा, देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान में चुनाव के जरिए ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब की पार्टी पीटीआई कुछ लोगों को साथ लेकर सरकार बनाने में सफल होगी,
ठीक,
और उनकी सरकार के आने से जहां तक भारत का सवाल है, इंडिया का सवाल है, हमारी तरफ से उनका खैर मकदम है, चुनी हुई सरकार है, और हम उम्मीद करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर होंगे। इसके साथ जो इंडियन हुकूमत है वे कहती है कि उनको उम्मीद है कि इमरान खान साहब के आते ही वो कोशिश करेंगे कि दहशतगर्दी पर और दहशतगर्दी के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उन पर पाबंदी लगेगी, उनका कंट्रोल होगा, और जो कहा जाता है कि पाकिस्तान की बॉर्डर से इंडिया में अटैक्स होते हैं उन पर कंट्रोल होगा, ये उम्मीद, और इसके दायरे में हिंदुस्तान हमेशा तैयार रहा है बात करने के लिए और बात हो सकती है।
ठीक, ओके, शुक्रिया सतीश मिश्रा जी आपका। मीर वैस अफगान साहब को, अब्दाली साहब हम सुनते हैं कि अफगानिस्तान में क्या रद्दअमल सामने आ रहा है, फिर उस पर आपके कमेंट्स लेना चाहेंगे दोनों ममालिक का साथ। मीर वैस अफगान साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद। मीर वैस अफगान साहब, आज अफगान सदर गनी ने टेलीफोन किया है इमरान खान को, उनको इलेक्शन में फतह पर मुबारकबाद दी है, और ताल्लुकात की बेहतरी के हवाले से भी बातचीत हुई है कि नई बुनियादों पर ताल्लुकात जो हैं वो उस्तवार करने की कोशिश की जाएगी। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि गुज़श्ता 13 बरसों में हमने देखा है कि हमेशा जो फॉरेन पॉलिसी है वो अफगानिस्तान के हवाले से, ख़ास तौर पर वो फ़ौज के हाथ में रही है, तो इमरान खान से क्या तवक्कुआत रखे जा रहे हैं?
देखिए, इमरान खान की जीत जो है वो अफगानिस्तान के लिए एक मुस्बत कदम इसलिए नजर आ रहा है कि अभी गुज़श्ता 13 सालों में या जितने भी अरसा गुजर चुका है उसी में अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान में दो पॉलिसीज चल रही थी। एक पॉलिसी जो थी वो पाकिस्तानी अफवाज की थी और दूसरा पॉलिसी सिविल गवर्नमेंट की। तो अफगान गवर्नमेंट को ये मुश्किल था कि दोनों के साथ डील कर सके, एक के साथ बात हो रही थी तो दूसरा नहीं मान रहा था, दूसरे के साथ हो रही थी तो तीसरा नहीं मान रहा था। अब इमरान खान के साथ जो कि कहा जाता है कि वो फौज के आदमी या फौज के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात है, तो इसमें अफगानिस्तान के लिए एक अच्छी बात यूँ है कि अगर बात इमरान खान की गवर्नमेंट के साथ होते हैं तो मकसद यूँ है कि फौज और इमरान खान की पॉलिसी एक ही होंगी। अब अच्छी होंगी या बुरी होंगी वो अलग सी बात है, उसपे
यानी कंफ्यूजन जो है पाकिस्तान की पॉलिसी टूवर्ड्स अफगानिस्तान, उसमें कंफ्यूजन अब नहीं रहेगी। बहुत शुक्रिया मीर वैस अफगान साहब। अब्दाली साहब, आपकी जानिब हम आना चाहेंगे। हमेशा से ये बात होती रही है, इसमें सदाकत है या नहीं, ये एक और मौजू है कि फॉरेन पॉलिसी की जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, ड्राइविंग सीट पर हमेशा फौज होती है, लेकिन अब पाकिस्तान की नई हुकूमत से जो भारत के बयानात आ रहे हैं, अफगानिस्तान के सदर अशरफ ने कॉल की है इमरान को, तवक्कुआत जो हैं वो वाबस्ता की जा रही है पाकिस्तान की नई हुकूमत से, कहां तक दुरुस्त है?
देखिए, ये जो बात है ना कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है वो अस्करी पॉलिसी के ताबे होती है, ये बात ज़ाहिर की जा रही है और ये बात पाकिस्तान को पसंद नहीं आती। मतलब पाकिस्तानी हुकूमत हमेशा इस बात की तरदीद करती रही, और इसकी वजह से अदम, देखिए ये खुद अदम एतमाद का एक इजहार है ना कि हर जो मुल्क है वो खुद मुख्तार है, हर हुकूमत चाहती है कि उसे खुद मुख्तार तस्लीम किया जाए, और जब हुकूमत की हुकूमती सतह पर उस हुकूमत के बारे में इस तरह की बात की जाए तो उससे बदमजगी पैदा होती है। तो मेरा ख्याल इस मौके पे एहतियात करना चाहिए अमरीकी हुकूमत को, अफगान हुकूमत को और हिंदुस्तानी हुकूमत को कि इस तरह की बात वो ना करें। इमरान खान के एक और जो अहम बात आपने देखा, गुज़िश्ता बदनसीबी से जब से नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई थी, इंतज़ामिया जी बिल्कुल मुअत्तल होकर रह गई थी, जहर कि ये मुकदमेबाजी कर रहे थे, और जो शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत थी वो दरअसल दिफा कर रही थी नवाज शरीफ का। अब मुझे लग रहा है कि इस्टेब्लिश गवर्नमेंट आ गई है, एक मुस्तहकम हुकूमत आ गई, तो उम्मीद ये है कि ये जो सूरत हाल है वो दुरुस्त सिमत आगे बढ़ेगी और ये तमाम यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों के लिए बेहतर होगा, मेरा ख्याल यही।
बहुत शुक्रिया मसूर अब्दाली साहब, थैंक यू सो मच। और सामीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता है। मेज़बान शहनाज नफीस और प्रोड्यूसर असफर इमाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کا 1.5 سال مکمل ہونے کے باوجود ترکی وطن کی قوانین میں ترمیم کے ان کے منصوبے کے لیے، جس میں خاندان کی بنیاد پر امیگرینٹ ویزا حصول میں کمی بھی شامل ہے، کانگریس میں کافی ووٹ حاصل نہیں ہو سکے۔ اگرچہ اب بھی امریکی شہریت رکھنے والوں کے خاندان کے افراد قانونی طور پر ویزا حاصل کرنے کے عمل میں شریک ہیں، تاہم قانون میں کوئی تبدیلی اب بھی تارکین وطن کو پریشان رکھے ہوئے ہے۔ وائس آف امریکہ سے مدثرہ منظر کی یہ رپورٹ۔
اور چنچیا ہانگ کی عمر 70 سال سے اوپر ہے، اور وہ ملازمت سے ریٹائر ہو کر ہر روز دوپہر کے وقت نیو یارک چائنیز کمیونٹی سینٹر میں وقت گزارتے ہیں۔ ان کے بچے معاشی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو چکے ہیں، اور خود ان کے سوشل سیکیورٹی کے معاملات بھی مستحکم ہیں، تو دونوں محسوس کرتے ہیں کہ وہ 28 سال پہلے فیملی امیگرینٹ ویزا، یعنی خاندان کی بنیاد پر ملنے والے ویزے کے ذریعے امریکہ آنے کے بعد اب بہترین زندگی گزار رہے۔ شینشیا ہانگ کہتی ہیں،
For the journey for our whole family, it cost us over 10,000 Chinese yuan. In the early 1990s,
1990 کے اوائل میں چین میں پورے خاندان کے سفر کے لیے ہمیں 10,000 چینی یوان خرچ کرنے پڑے۔ 10,000 یوان 1990 میں $2,000 کے برابر تھے۔ 10 برس تک ہانگ کپڑے تیار کرنے والی ایک فیکٹری میں ہفتے میں 7 دن کام کرتی رہیں، جبکہ شانگ اسی طرح ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتے رہے۔ انہوں نے 3 بچوں کو کالج میں تعلیم کے لیے بھیجا، مگر اب خاندان کی بنیاد پر حاصل کردہ ان کے امیگرینٹ ویزے خطرے میں پڑ گئے ہیں، کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ ایک ایسے اقدام کی حمایت کر رہی ہے جس کے ذریعے کم صلاحیت والے غیر ملکی کارکنوں کی جگہ میرٹ کی بنیاد پر قائم ایک نظام لایا جائے گا جو ملازمتوں، پیشے اور زبان کی صلاحیتوں پر زیادہ توجہ مرکوز کرے گا۔ اس کی تجویز دینے والے کہتے ہیں کہ نیا نظام امریکی کارکنوں کی اجرتوں میں اضافہ کرے گا۔ جسٹن یو امیگریشن سے متعلق رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، اور اب چائنیز کمیونٹی سینٹر چلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ رجحان غلط ہے۔
The problem now of American immigration system is not legal immigrant. It's not a family based immigrant. It's not the merit based.
امریکہ کے امیگریشن سسٹم میں مسئلہ قانونی طور پر ترک وطن کرنے والوں کا نہیں ہے، مسئلہ خاندان کی بنیاد پر ترک وطن کا نہیں ہے، میرٹ کی بنیاد پر ترک وطن کا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سرحد پر کنٹرول نہیں ہے۔ بہت زیادہ غیر قانونی تارکین وطن آتے ہیں، اور ہمیں یہ علم نہیں کہ ان سے کیسے نمٹا جائے۔ چین سے تعلق رکھنے والی اس کمیونٹی میں ایک احساس مشترک ہے کہ سوشل پروگراموں اور سخت کوشش کے بعد حاصل کیے گئے حقوق پر ان غیر قانونی تارکین وطن اور بعض قانونی طور پر ترک وطن کرنے والوں کی وجہ سے زد پڑی ہے جو سسٹم کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چینشیا ہانگ کہتی ہیں،
ہم
نے کام کام اور کام کیا یہاں تک کہ ہم دونوں ریٹائر ہو گئے۔ چنانچہ اگر آپ اس طرح امریکہ آتے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے، مگر بعض لوگ آئے اور فوراً ہی ویلفیئر پر چلے گئے۔ تاہم غیر قانونی تارکین وطن فلاحی فنڈ کے حقدار نہیں ہوتے، اور قانونی تارکین وطن کو وفاقی فلاحی فنڈ کا مستحق قرار پانے کے لیے 5 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ویلنگٹن چین چائنا ٹاؤن پارٹنرشپ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں۔
I'm 99% small businesses. These people came here, didn't take away any job. If anything, they hire helpers. They put their kids through college.
میرے پاس 99% چھوٹے کاروبار ہیں۔ یہ لوگ یہاں آئے، کسی کی ملازمت نہیں چھینی، اگر کچھ کیا تو یہ کہ لوگوں کو مدد کے لیے ملازم رکھا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو کالج بھیجا، طویل گھنٹوں تک کام کیا۔ یہ لوگ وہ ملازمتیں کرتے ہیں جو کوئی اور نہیں کرنا چاہتا، اور انہوں نے کسی بخشش کا بھی مطالبہ نہیں کیا۔ نکولس لوئی کے دادا نے 60 سال پہلے ان کے والد کو سپانسر کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے،
What's that say about the next generations when like there's children asking like where's their grandfather, you know what I mean? Or like where's their uncle?
آئندہ نسل کے لیے کیا کہا جائے گا جب بچے یہ پوچھیں گے کہ میرے دادا کہاں ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرا مطلب کیا ہے؟ یا پوچھیں گے کہ میرے چچا کہاں ہیں؟ ان کا کوئی خاندان کیوں نہیں، جبکہ باقی سب کے خاندان اتنے وسیع ہیں؟ لوئی کا کہنا ہے کہ امریکہ کے خواب کی بنیاد صرف معاشی کامیابی پر نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس پر ہونی چاہیے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر آپ مطمئن ہوں، جن میں آپ کی سب سے عزیز ہستیاں بھی شامل ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔